اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ عجیب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انسانیت کی کمزوریاں تو بہت دکھلائیں اور خدائی کی کوئی خاص قوت ظاہر نہ ہوئی جو غیر سے ان کو امتیاز دیتی، تاہم وہ مسیحیوں کی نظر میں خدا کر کے مانے گئے۔ اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور سے نظر کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے ان کے مذہب میں کیا سامان پیش کیا گیا ہے۔ پس واضح ہو کہ آریہ صاحبوں کی وید مقدس نے سرے سے آئندہ زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشانوں سے انکار کر دیا ہے۔ پس وید میں اس کامل تسلی کو ڈھونڈنا کہ کسی کو خدا کے انل موجود ہونے کی آواز آوے اور خدا دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دیوے اور نشانوں کے ذریعہ سے اپنا چہرہ دکھلاوے ایک ابس کوشش اور لاحاصل تلاش ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ تمام امر محالات میں سے ہیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خوف یا محبت بغیر اس کی رویت اور کامل معرفت کے ممکن ہی نہیں، اور صرف مصنوعات پر نظر ڈالنے سے کامل معرفت ہو نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے محض عقل کے پیروں میں ہزاروں داہریہ اور ناستک مت والے بھی موجود ہیں، بلکہ جو لوگ فلسفہ کے پورے کمال تک پہنچتے ہیں وہی ہیں جن کو پورے داہریہ کہنا چاہیے۔ اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقل سلیم زیادہ سے زیادہ صرف اس حد تک کام دے سکتی ہے کہ مصنوعات پر نظر ڈالنے سے، بشرطے کہ داہریہ پن کا رنگ اپنے اندر نہ رکھتی ہو، یہ تجویز کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ خالق فی الواقعہ موجود بھی ہے۔ اور پھر عقل ہی اس وہم میں گرفتار ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کارخانہ خود بخود چلا آتا ہو اور طبعی طور پر بعض چیزیں بعض کی خالق ہوں۔ پس عقل اس یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی جس کا نام معرفت تامہ ہے، جو قائم مقام دیدار الہی ہے اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں، اور پھر خوف اور محبت کی آگ سے ہر ایک قسم کا گناہ جل جاتا ہے اور نفسانی جذبات پر موت آ جاتی ہے اور ایک نورانی تبدیلی پیدا ہو کر تمام اندرونی کمزوریاں اور گناہ کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اکثر انسانوں کو اس کامل پاکیزگی کی پرواہ نہیں ہے جو گناہ کے داغ سے بالکل مبرہ کرتی ہے، اس لیے اکثر لوگ اس ضرورت کو محسوس کر کے اس کی تلاش میں نہیں لگ جاتے، بلکہ الٹے تعصب سے پر ہو کر مخالفت ظاہر کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور آریہ صاحبوں کا مسلک تو بہت ہی قابل افسوس ہے کہ وہ معرفت تامہ کے حقیقی وسیلہ سے تو قطن نومید ہیں اور عقلی وسائل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے، کیونکہ جبکہ ان کے نزدیک ذرہ ذرہ عالم کا انادی ہے جو خود بخود ہے اور کسی کے ہاتھ سے وجود پذیر نہیں ہوا، اور تمام ارواح بھی ماں اپنی تمام قوتوں کے انادی ہیں جن کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تو ان کے ہاتھ میں پرمیشر کی ہستی پر کون سی دلیل باقی رہی؟ اور اگر کہیں کہ ذرات عالم کا باہم جوڑنا اور روحوں کا ان میں داخل کرنا یہ پرمیشر کا کام ہے اور یہی اس کی ہستی پر دلیل ہے، تو یہ خیال نادرست ہوگا، کیونکہ جس حالت میں ارواح اور ذرات خود بخود ایسے شکتیمان ہیں کہ قدیم سے اپنے وجود کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں، تو کیا وہ خود بخود باہم اتصال یا انفصال نہیں کر سکتے؟ اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ باوجود اس کے کہ تمام ذرات یعنی پرمانو اپنی ہستی اور وجود میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں، اور باوجود اس کے کہ تمام ارواح یعنی جیو اپنی ہستی اور وجود میں اور اپنے تمام قوا میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں، مگر پھر بھی اپنے اتصال اور انفصال میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ناستک مت والوں کے لیے ایک مفت کا شکار ہے، اور اس سے ایک آریا بہت جلد ناستک مت میں داخل ہو سکتا ہے، اور ایک چالاک دہریا ہنسی ہنسی میں اس کو اپنے پیچ میں لا سکتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اور رحم بھی آتا ہے کہ آریا صاحبوں نے شریعت کے دونوں پہلوؤں میں سخت غلطی کھائی ہے، یعنی پرمیشر کی نسبت یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ وہ مبدا تمام مخلوق کا نہیں اور نہ سرچشمہ تمام فیوز کا ہے، بلکہ ذرات اور ان کی تمام قوتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں، اور ان کی فطرتیں اس کے فیوز سے محروم ہیں۔ پھر خود سوچ لیں کہ پرمیشر کی کیا ضرورت ہے، اور کیوں وہ مستحق کے پرستش ہے، اور کس وجہ سے وہ سرب شکتیمان کہلاتا ہے، اور کس راہ سے اور کس طریق سے وہ شناخت کیا گیا ہے۔ کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کاش ہماری ہمدردی کسی دل میں اثر کرے، کاش کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھے اور ان باتوں میں فکر کرے۔ اے قادر خدا، اس قوم پر بھی رحم کر جو ہمارے پرانے ہمسایہ ہیں، ان میں سے بہت سے دل حق کی طرف پھیر دے، کہ تجھے سب قدرت ہے۔ آمین۔ یہ پہلو تو پرمیشر کے متعلق ہے جس میں اس قدر اس خالق بیچون کی حق تلفی ہے، اور دوسرا پہلو جو آریا مت مخلوق کے متعلق پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک تو تناسخ ہے، یعنی بار بار روحوں کا طرح طرح کی جونوں میں پڑ کر دنیا میں آنا۔ اس عقیدہ میں سب سے پہلے یہ امر عجیب اور حیرت انگیز ہے کہ باوجود دعوی عقل کے یہ خیال کیا گیا ہے کہ پرمیشر اس قدر سخت دل ہے کہ ایک گناہ کے عوض میں کروڑہا برس تک، بلکہ کروڑہا اربوں تک سزا دیے جاتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور ان پر اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے، بجوز اس کے کہ بار بار جونوں کے چکر میں ڈال کر دکھ میں ڈالے۔ پھر کیوں انسانی گورنمنٹ کی طرح صرف چند سال کی سزا نہیں دیتا؟ ظاہر ہے کہ لمبی سزا کے لیے یہ شرط ہے کہ سزا یافتوں پر کوئی لمبا حق بھی ہو، مگر جس حالت میں تمام ذرات اور ارواح خود بخود ہیں، کچھ بھی اس کا ان پر احسان نہیں، بجوز اس کے کہ سزا کی غرض سے طرح طرح کی جونوں میں ان کو ڈالے۔ پھر وہ کس حق پر لمبی سزا دیتا ہے؟ دیکھو، اسلام میں باوجود کہ خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک روح کا میں ہی خالق ہوں، اور تمام قوتیں ان کی میرے ہی فیض سے ہیں، اور میرے ہی ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں، اور میرے ہی سہارے سے جیتے ہیں۔ پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ہود آیت نمبر 108۔ یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن نہ وہ ہمیشگی جو خدا کو ہے، بلکہ دور دراز مدت کے لحاظ سے پھر خدا کی رحمت دستگیر ہوگی، کیونکہ وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور وہ یہ ہے، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد و نسیم الصبا تحرک ابوابہا، یعنی جہنم پر ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا، اور نسیم صبا اس کے کواڑوں کو ہلائے گی۔ لیکن افسوس کہ یہ قومیں خدا تعالیٰ کو ایک ایسا چڑچڑا اور کینہ ور قرار دیتی ہیں کہ کبھی بھی اس کا غصہ فرو نہیں ہوتا، اور بے شمار اربوں تک جونوں میں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہ اعتراض صرف آریا صاحبوں پر نہیں، حضرات مسیحیوں کا بھی پھر یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے لیے ابدی جہنم تجویز کرتے ہیں، جس کا کبھی انتہا نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے، پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ ارواح انسانی اور ان کی تمام قوتوں کا خود خالق ہے، اور اس نے آپ ہی بعض طبائع میں ایسی کمزوریاں رکھ دی ہیں کہ وہ مرتکب گناہ کی ہو جاتی ہیں، اور ایک گھڑی کی طرح صرف اس حد تک چلتی ہیں جو اس حقیقی گھڑی ساز نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، تو پھر وہ ضرور کسی قدر رحم کے لائق ہیں، کیونکہ ان کے قصور اور کمزوریاں فقط اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس خالق کا بھی ان میں بہت سا دخل ہے جس نے ان کو کمزور بنایا، اور یہ کیسا انصاف ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے صرف 3 دن مقرر کیے مگر دوسرے لوگوں کی سزا کا حکم ابدی ٹھہرایا جس کا کبھی بھی انتہا نہیں، اور چاہا کہ وہ ہمیشہ اور ابد تک دوزخ کے تنور میں جلتے رہیں۔ کیا رحیم کریم خدا کو ایسا کرنا مناسب تھا؟ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سزا دیتا، کیونکہ وہ بوجہ خدائی قوتوں کے زیادہ سزا کا متحمل ہو سکتا تھا۔ خدا کا بیٹا جو ہوا، اس کی طاقت کے ساتھ دوسروں کی طاقت کب برابر ہو سکتی ہے جو غریب اور عاجز مخلوق ہیں؟ غرض حضرات عیسائی اور آریہ صاحبان اس ایک ہی اعتراض کے دام میں ہیں، اور ان کے ساتھ بعض نادان مسلمان بھی، لیکن مسلمانوں کے دھوکہ کھانے میں خدا کے کلام کا قصور نہیں، خدا نے تو کھول کر فرما دیا کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے، اور یہ اسی طرح کا قصور ہے جیسا کہ وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے آسمان پر بٹھا رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ مدت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور گزشتہ روحوں میں داخل ہو گئے، مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے برخلاف ان کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہم اصل کلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرا پہلو تناسخ کے بطلان کا یہ ہے کہ وہ حقیقی پاکیزگی کے برخلاف ہے، کیونکہ جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور کسی کی ہمشیرہ اور کسی کی پوتی، تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اس عقیدے کے قائل اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ایسی جگہ نکاح کر لیں جہاں نکاح کرنا وید کی روح سے حرام ہے؟ ہاں، اگر ہر ایک بچہ کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کے وقت میں ایک لکھی ہوئی فہرست بھی ہمراہ ہو جس میں بیان کیا گیا ہو کہ وہ 1 جون میں فلاں شخص کا بچہ تھا، تو اس صورت میں ناجائز نکاح سے بچ سکتے تھے، مگر پرمیشر نے ایسا نہ کیا، گویا ناجائز تاریخ کو خود پھیلانا چاہا۔ پھر ماں سوا اس کے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس قدر جونوں کے چکر میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہے، اور جبکہ تمام مدار نجات اور مکتی کا گیان یعنی معرفت الہی پر ہے، تو یوں چاہیے تھا کہ ہر ایک بچہ جو دوبارہ جنم لیتا، پہلا ذخیرہ اس کے گیان اور معرفت کا ضائع نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے خالی کا خالی دنیا میں آ جاتا ہے، اور ایک آوارہ اور فضول خرچ انسان کی طرح تمام پہلا اندوختہ برباد کر کے مفلس و نادار کی طرح منہ دکھاتا ہے، اور گو ہزار مرتبہ اس نے وید مقدس کو پڑھا ہو، ایک ورق بھی وید کا یاد نہیں رہتا۔ پس اس صورت میں جونوں کے چکر کے روح سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ ذخیرہ گیان اور علم کا جو ہزار مصیبت سے ہر ایک جون سے جمع کیا جاتا ہے، وہ ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے، نہ کبھی محفوظ رہے گا اور نہ نجات ہوگی۔ اول تو حضرات آریہ کے اصولوں کے روح سے نجات ہی ایک محدود میعاد تھی، پھر اس پر یہ مصیبت کہ سرمایہ نجات کا یعنی گیان جمع ہونے نہیں پاتا، یہ بدقسمتی روحوں کی نہیں تو اور کیا۔ دوسرا امر جو مخلوق کی پاکیزگی کے مخالف آریہ صاحبوں کے عقائد میں داخل ہے، وہ نیوک کا مسئلہ ہے۔ میں اس مسئلہ کو وید مقدس کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ اس خیال سے میرا دل کانپتا ہے کہ میں اس قسم کی باتوں کو وید کی طرف منسوب کروں، جہاں تک میرا علم اور کانشس ہے میں یقین کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ ایک شخص اپنی پاک دامن بیوی کو جو خاندان اور عزت رکھتی ہے محض بچہ لینے کی خاطر سے دوسرے سے ہم بستر کراوے، حالانکہ اس بیوی کا تعلق زوجہ ہونے کا اپنے شوہر سے قائم ہے اور وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے، اور نہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خود بیوی ایسی حرکت پر خود آمادہ ہو حالانکہ اس کا خاوند زندہ موجود ہے۔ انسان تو انسان ہے، یہ غیرت تو بعض حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مادہ کی نسبت ایسا روا نہیں رکھتے۔ میں اس جگہ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا، سراسر ادب اور منت سے آریہ صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ پہلے سے ہی یہ ملک حقیقی پاکیزگی کے مقام سے بہت متنزل ہے، پھر اگر عورتوں اور مردوں میں ایسی ایسی باتیں بھی رواج پا گئیں تو معلوم نہیں کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا۔ ساتھ ہی میں ایک اور عرض کے لیے جرت کرتا ہوں کہ گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے اور اسلام کے عقائد سے کیسی ہی بیزاری ہے، مگر برائے خدا پردہ کی رسم کو بکلی الوداع نہ کہہ دیں کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہوں گی۔ یہ بات ہر ایک فہم انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت سا حصہ انسانوں کا نفس امارہ کے متحد چل رہا ہے، اور وہ اپنے نفس کے ایسے قابو ہیں کہ اس کے جوشوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا دھیان نہیں رکھتے۔ جوان اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر بد نظری سے باز نہیں آتے، اور ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں، اور جب فریقین کو باوجود ان کی اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً ان کا انجام وہی ہوگا جیسا کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے۔ ہاں، جب یہ لوگ در حقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی امارگی جاتی رہے گی اور شیطانی روح نکل جائے گی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائے گی اور وہ ایک پاک تبدیلی پیدا کر لیں گے اور خدا ترسی کا ایک پاک چولا پہن لیں گے، تب جو چاہیں سو کریں، کیونکہ اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے کھوجے ہوں گے، گویا وہ مرد نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہوں گی کہ نا محرم عورت کو بد نظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بد خیال دل میں لا سکیں۔ مگر اے پیارو، خدا آپ تمہارے دلوں میں الہام کرے، ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلاؤ گے۔ یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانہ میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ میں ضرور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کل جگ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے، اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں میں سے عظمت اٹھ گئی ہے، زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں، مگر دل روحانیت سے خالی ہیں۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے؟ اے دوستو، اب طاعون سر پر ہے، اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ سے علم دیا گیا ہے ابھی بہت سا حصہ اس کا باقی ہے۔ بہت خطرناک دن ہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ مئی تک کون زندہ ہوگا اور کون مر جائے گا، اور کس گھر پر بلا آئے گی اور کس کو بچایا جائے گا۔ پس اٹھو اور توبہ کرو، اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو، اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے، اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے، اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے، تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی طاعون کے زور کا دن، جس کی نبیوں نے خبر دی ہے تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے، ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال۔ اے خدائے کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں، آمین۔ حصہ دوم، تقریر۔ اے معزز سامعین، اب میں اپنے ایک دعویٰ کی نسبت جو میں نے اس ملک میں شائع کیا ہے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کروں گا۔ یہ بات عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی تاریکی غالب ہو جاتی ہے اور زمین پر ہر ایک قسم کی بدی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اور روحانیت کم ہو جاتی ہے اور گناہوں سے زمین ناپاک ہو کر اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ایک زہریلی ہوا چلنے لگتی ہے، تو اس وقت رحمت الہی تقاضا فرماتی ہے کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے، جس طرح جسمانی موسموں کو دیکھتے ہو کہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ خزاں کا ہوتا ہے کہ اس میں درختوں کے پھولوں اور پھلوں اور پتوں پر بلا آتی ہے، اور درخت ایسے بدنما ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مرض دکھ سے نہایت درجہ دبلا ہو جاتا ہے، اور اس میں خون کا نشان نہیں رہتا، اور چہرہ پر مردہ پن کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یا جیسے کسی جزامی کا جزام انتہا درجہ تک پہنچ کر اعضا گرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا زمانہ درختوں پر وہ آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ اس موسم میں درختوں کی صورتیں ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتی ہیں، اور پھل اور پھول اور خوشنما اور سرسبز پتے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت نوع انسان کی ہے کہ تاریکی اور روشنی نوبت منوبت ان پر وارد ہوتی رہتی ہے۔ کسی صدی میں وہ خزاں کے موسم کی طرح انسانی کمال کے حسن سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت آسمان سے ان پر ایسی ہوا چلتی ہے کہ ان کے دلوں میں موسم بہار پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہی دونوں موسم انسانوں کے لازم حال رہے ہیں۔ سو یہ زمانہ بھی جس میں ہم ہیں بہار کی ابتدا کا زمانہ ہے۔ پنجاب پر خزاں کا زمانہ اس وقت زور میں تھا جس وقت اس ملک پر خالصہ قوم حکمران تھی، کیونکہ علم نہیں رہا تھا اور ملک میں جہالت پھیل گئی تھی، اور دینی کتابیں ایسی گم ہو گئی تھیں کہ شاید کسی بڑے خاندان میں دستیاب ہو سکتی ہوں گی۔ بعد اس کے گورنمنٹ انگریزی کا زمانہ آیا۔ یہ زمانہ نہایت پرامن ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امن عامہ اور آسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دیں تو یہ بھی ایک ظلم اور خلاف واقعہ ہوگا۔ یہ زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے، اور آنے والی برکتیں اس کی ابتدائی بہار سے ظاہر ہیں۔ ہاں، یہ زمانہ ایک عجیب جانور کی طرح کئی منہ رکھتا ہے۔ بعض منہ تو حقیقی خدا شناسی اور راست بازی کے برخلاف ہونے کی وجہ سے خوفناک ہیں، اور بعض منہ بہت بابرکت اور راست بازی کے معید ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزی حکومت نے انواع و اقسام کے علوم کو اس ملک میں بہت ترقی دی ہے، اور کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے کے لیے ایسے سہل اور آسان طریق نکل آئے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور جو ہزارہا مخفی کتب خانے اس ملک میں تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں علمی رنگ میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ گویا ایک نئی قوم پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا مگر عملی حالتیں دن بدن کلدم ہوتی گئیں، اور اندر ہی اندر دہریت کا پودا بڑھنے لگا۔ گورنمنٹ انگریزی کے احسان میں کچھ شک نہیں، اس قدر اپنی رعایا کو احسان پہنچایا اور معدلت گستری کی اور جا بجا امن قائم کیا کہ اس کی نظیر دوسری گورنمنٹوں میں تلاش کرنا ابس ہے۔ مگر وہ آزادی جو امن کا دائرہ پورا وسیع کرنے کے لیے رعایا کو دی گئی وہ اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکی، اور اس کے عوض میں جو خدا اور اس گورنمنٹ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، بجائے اس شکر کے اکثر دلوں میں اس قدر غفلت اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور لاپرواہی بڑھ گئی کہ گویا یہ سمجھا گیا کہ دنیا ہی ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام ہے، اور گویا کہ ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں اور نہ کسی کی حکومت ہے، اور جیسا کہ دستور ہے کہ اکثر گناہ امن کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی قانون قدرت کے روح سے گناہوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، چنانچہ ببائے سخت دلی اور غفلت کے موجودہ حالت اس ملک کی نہایت خطرناک ہو گئی ہے۔ جاہل اور شریر لوگ جو وحشیوں کی طرح ہیں، وہ قابل شرم جرائم مثلا نقب زنی اور زناکاری اور قتل ناحق وغیرہ سنگین جرائم کے ارتکاب میں مشغول ہیں، اور دوسرے لوگ اپنی اپنی طبیعت اور جوش نفس کے موافق طرح طرح کے دوسرے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ شراب خانے دوسری دکانوں سے زیادہ آباد معلوم ہوتے ہیں، اور دوسرے فسق و فجور کے پیشے بھی دن بدن ترقی میں ہیں۔ عبادت خانے محض رسم ادا کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہیں، غرض زمین پر گناہوں کا ایک سخت خطرناک جوش ہے، اور اکثر لوگوں کے نفسانی شہوات بوجہ پورے امن اور کامل آسائش کے اس قدر جوش میں آ گئے ہیں کہ جیسے جب ایک پرزور دریا کا بند ٹوٹ جائے تو وہ ایک رات میں ہی ارد گرد کے تمام دیہات کو تباہ کر دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ دنیا میں ایک نہایت درجہ پر تاریکی پیدا ہو گئی ہے، اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ یا تو خدا دنیا میں کوئی روشنی پیدا کرے اور یا دنیا کو ہلاک کر دیوے، مگر ابھی اس دنیا کے ہلاک ہونے میں 1000 برس باقی ہے، اور دنیا کی زینت اور آرام اور آسائش کے لیے جو نئی نئی صنعتیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں، یہ تغیر بھی صاف طور پر دلالت کر رہا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے جسمانی طور پر اصلاح فرمائی ہے، وہ روحانی طور پر بھی بنی نو کی اصلاح اور ترقی چاہتا ہے، کیونکہ روحانی حالت انسانوں کی جسمانی حالت سے زیادہ گر گئی ہے اور ایسی خطرناک منزل پر آ پہنچی ہے کہ جہاں نوع انسان غضب الہی کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ہر ایک گناہ کا جوش نہایت ترقی پر پایا جاتا ہے، اور روحانی طاقتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں، اور ایمانی انوار بجھ گئے ہیں، اور اب عقل سلیم ببداہت اس بات کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ اس تاریکی کے غلبہ پر آسمان سے کوئی روشنی پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے جسمانی طور پر زمین کی تاریکی کا دور ہونا قدیم سے اس بات سے وابستہ ہے کہ آسمانی روشنی زمین پر پڑے، ایسا ہی روحانی طور پر بھی یہ روشنی صرف آسمان سے ہی اترتی اور دلوں کو منور کرتی ہے۔ جب سے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے، اس کا قانون قدرت یہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ نوع انسان میں ایک وحدت نوعی پیدا کرنے کے لیے ان میں سے ایک شخص پر ضرورت کے وقت میں اپنی معرفت تامہ کا نور ڈالتا ہے، اور اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے، اور اپنی کامل محبت کا جام اس کو پلاتا ہے، اور اس کو اپنی پسندیدہ راہ کی پوری بصیرت بخشتا ہے، اور اس کے دل میں جوش ڈالتا ہے کہ تا وہ دوسروں کو بھی اس نور اور بصیرت اور محبت کی طرف کھینچے جو اس کو عطا کی گئی ہے، اور اس طرح پر باقی لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے وجود میں شمار ہو کر اور اس کی معرفت سے حصہ لے کر گناہوں سے بچتے اور تقوی طہارت میں ترقی کرتے ہیں۔ اسی قانون قدیم کے لحاظ سے خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت یہ خبر دی ہے کہ جب آدم کے وقت سے 6000 برس قریب الاختتام ہو جائیں گے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائے گی، اور گناہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگے گا، اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور کلدم ہو جائے گی۔ تب خدا محض آسمان سے بغیر زمینی اسباب کے آدم کی طرح اپنی طرف سے روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روح پھونکے گا، اور وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطر ملے گا، اور وہ وعدہ کا مسیح جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح موعود بھی کہا گیا ہے، شیطان کے مقابل پر کھڑا کیا جائے گا، اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہوگا، اور شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اور تمام ذریت کے ساتھ اور تمام تدبیروں کے ساتھ اس دن اس روحانی جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے گا، اور دنیا میں شر اور خیر میں کبھی ایسی لڑائی نہیں ہوئی ہوگی جیسے کہ اس دن ہوگی، کیونکہ اس دن شیطان کے مقاعد اور شیطانی علوم انتہا تک پہنچ جائیں گے، اور جن تمام طریقوں سے شیطان گمراہ کر سکتا ہے وہ تمام طریق اس دن مہیا ہو جائیں گے۔ تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے، خدا کے مسیح کو فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی، اور ایک مدت تک خدا کا جلال اور عظمت اور پاکیزگی اور توحید زمین پر پھیلتی جائے گی، اور وہ مدت پورا 1000 برس ہے جو ساتواں دن کہلاتا ہے۔ بعد اس کے دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سو وہ مسیح میں ہوں، اگر کوئی چاہے تو قبول کرے۔ اس جگہ بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے۔ پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت بنوبت لگی رہتی ہیں، ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے، شریعت اسلام اس کو فرشتہ کی طرف منسوب کرتی ہے، اور جو شر کی کشش ہے اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے۔ اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں، کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف۔ میرے خیال میں ہے کہ اس جلسہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے اس بیان کو کہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ رکھتا ہوں، انکار کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیر کی بھری ہوئی نگاہ سے میری طرف نظر کریں گے، لیکن میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، کیونکہ ابتدا سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ پہلے خدا کے ماموروں اور مرسلوں کو دل آزار باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نبی بے عزت نہیں، مگر اپنے ابتدائی زمانہ میں وہ نبی اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت جس کی امت کہلانے کا ہم سب کو فخر ہے، اور جس کی شریعت پر سب شریعتوں کا خاتمہ ہے، اس کی سوانح کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح 13 برس تک مکہ میں تنہائی اور غربت اور بے کسی کے عالم میں منکروں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں، اور کیوں کر تحقیر اور ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنے رہے، اور آخر مکہ سے بڑے ظلم اور تعدی سے نکالے گئے۔ کس کو خبر تھی کہ آخر وہ کروڑہا انسانوں کا امام اور پیشوا بنایا جاوے گا۔ سو یہی سنت الہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول اول حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے فرستادوں کی شناخت کر سکتے ہیں، اور ضرور ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاویں اور طرح طرح کی باتیں ان کے حق میں کہی جاویں اور ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاوے اور گالیاں دی جاویں، جب تک کہ وہ وقت آوے کہ ان کے قبول کرنے کے لیے خدا دلوں کو کھول دے۔ یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ جو میں نے بیان کیا، لیکن وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے، ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں۔ اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا، بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لیے مستعد ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں مامور کر کے بھیجا ہے، اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دل دادا تھے، اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدہ سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں، اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر فریفتہ تھی، بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں، اور گو وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزارہا بےہودہ رسوم اور بدعات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں اور توحید کی ڈیوڑی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانہ کے بعد عنایت الہی ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکا دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دارالامان میں داخل کر دے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے۔ یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے، بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے۔ اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جلد تر متفرق قوموں کو ایک قوم بنا دے اور صلح اور آشتی کا دن لا دے۔ ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام متفرق قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہے۔ چنانچہ حضرات مسیحی یہ خیالات شائع کر رہے ہیں کہ عنقریب تمام دنیا کا یہی مذہب ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر کے مان لیں گے، اور یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کو بھی ان دنوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا ایک خاص مسیح جو ان کو تمام زمین کا وارث بنا دے گا انہی دنوں میں آنے والا ہے۔ ایسا ہی اسلام کی پیشگوئیاں بھی جو ایک مسیح کا وعدہ دیتی ہیں، ان کے وعدہ کا دن بھی ہجرت کی 14ویں صدی تک ہی ختم ہوتا ہے، اور عام مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ جب تمام زمین پر اسلام پھیل جائے گا۔ اور بعض سناتن دھرم کے پنڈتوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اوتار کے ظاہر ہونے کا زمانہ اسی زمانہ کو قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آخری اوتار ہے جس سے تمام زمین میں دھرم پھیل جائے گا۔ اور آریہ صاحبان اگرچہ کسی پیشگوئی کے قائل تو نہیں، تاہم اس ہوا کی تاثیر سے جو چل رہی ہے وہ بھی ہمت اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ اور جاپان وغیرہ ممالک میں انہی کا مذہب پھیل جائے۔ اور عجیب تر یہ کہ بدھ مذہب والوں میں بھی نئے سرے سے یہی جوش پیدا ہو گیا ہے، اور زیادہ تر ہنسی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے چوڑے یعنی بھنگی بھی اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ دوسری قوموں کی زد اور دست برد سے بچیں، اور ان کو بھی کم سے کم اپنے مذہب کی حفاظت کی ایک طاقت حاصل ہو جائے۔ غرض اس زمانہ میں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے جوش سے خواہاں ہے، اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام و نشان نہ رہے، جو کچھ ہوں وہی ہوں۔ اور جس طرح سمندر کے تلاطم کے وقت ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے، اسی طرح مختلف مذاہب ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان تاریکوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے، اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے۔ اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاطم میں امواج کا زمانہ ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، الکہف آیت نمبر 100۔ اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ مانا ہے کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے، تب آسمان و زمین کا خدا اس تلاطم میں امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا، اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور مناسبت رکھتے ہیں۔ تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے، اور ان میں زندگی اور حقیقی راست بازی کی روح پھونکی جائے گی، اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا، اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیش گوئی کہ آج سے 1300 برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے۔ اور خدا نے اس آخری زمانہ کے بارے میں، جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی، صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ کہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی، اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کانیں یعنی معدنیں بہت سی نکل آئیں گی، اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جس کے ذریعہ سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی، یہ چھاپنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے، اور ایک یہ کہ ان دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو بیکار کر دے گی، اور اس کے ذریعہ سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کو بآسانی خبریں پہنچا سکیں گے، اور ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینہ میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، اور ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت تاؤن پھیلے گی، یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو تاؤن سے آلودہ نہ ہو، اور دنیا میں بہت موت پڑے گی، اور دنیا ویران ہو جائے گی، بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا، اور بعض بستیاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچایا جائے گا۔ یہ دن خدا کے سخت غضب کے دن ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے فرستادہ کے لیے اس زمانہ میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا، اور خدا کے نبی کو جو اصلاح خلق کے لیے آیا رد کر دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا۔ یہ سب علامتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ عقل مند کے لیے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا جبکہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لیے ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ تمام علامتیں جو مسیح موعود کے زمانہ کے بارے میں ہیں، اگرچہ حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس جگہ میں نے صرف قرآن شریف کو پیش کیا ہے۔ اور ایک اور علامت قرآن شریف نے مسیح موعود کے زمانہ کے لیے یہ قرار دی ہے کہ ایک جگہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون، الحج آیت نمبر 48، یعنی ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا 1000 برس ہے، پس چونکہ دن 7 ہیں اس لیے اس آیت میں دنیا کی عمر 7000 برس قرار دی گئی ہے، لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم اولاد ہیں۔ خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ 7000 برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اور اسی امر پر نشان قرار دینے کے لیے دنیا میں 7 دن مقرر کیے گئے، تا ہر ایک دن 1000 برس پر دلالت کرے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گزر چکے ہیں اور کتنے آدم اپنے اپنے وقت میں آ چکے ہیں، چونکہ خدا قدیم سے خالق ہے، اس لیے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نو کے اعتبار سے قدیم ہے، لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوس کے حضرات عیسائیاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف 6000 برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے، اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لیے معطل اور بیکار تھا اور ازلی طور پر معطل چلا آتا تھا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے، اگر چاہے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بناوے، اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا، جو ہم سب کا باپ تھا، اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے، اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور 7000 برس تک ہے۔ یہ 7000 خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے 7 دن۔ یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے 7000 برس کا دور ہوتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانوں میں 7 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور 7000 برس مقرر ہے، اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 5000 برس کے قریب گزر چکا تھا۔ یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے 5 دن کے قریب گزر چکے تھے، جیسا کہ سورت والعصر میں، یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورت نازل ہوئی، تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورت موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔ اس حساب سے انسانی نو کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں 6000 برس گزر چکے ہیں، اور 1000 برس باقی ہے۔ قرآن شریف میں، بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا، ضرور ہے کہ وہ 6000 کے آخر میں پیدا ہو، جیسا کہ آدم 6 دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں، اور ان 7000 برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور دوسرا 1000 شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے، اور پھر تیسرا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، اور چوتھا 1000 شیطان کے تسلط کا، اور پھر 5000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ یہی وہ 1000 ہے جس میں ہمارے سید و مولا ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا، اور پھر 6000 شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور 14ویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 7000 خدا اور اس کے مسیح کا، اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور اصلاح اور تقویٰ اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم 7000 کے سر پر ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ زمانے 7 ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے، کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر، اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے، جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیشگوئی نکلتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایا میں خبر دیتے ہیں، اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارے میں کی ہے۔ تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیشگوئی کو ثابت کرو، مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیشگوئی قرآن شریف میں نہایت صراحت سے موجود ہے، اور اس قدر صراحت سے موجود ہے کہ دانا کے لیے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں۔ سورۃ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انت وزوجک الجنت، یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک من روح الصدق، یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی، گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی، اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو. ایسا ہی سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے، اور قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے، ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا، اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آنے والا تھا، جس سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت میں اشارہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الفاتحہ آیت نمبر 7. اور اسی زمانہ کے لیے یہ پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، سورہ نور آیت 56. اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے، تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روئے زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخشے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، الصف آیت نمبر 10. یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ تا دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ آیت کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، الحجر آیت نمبر 10. یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن شریف کی روح سے مسیح موعود کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابہت ہے. عقل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلی بخش ہے، اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیشگوئی ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے، کیونکہ وہ الفاظ بھی مجمل ہیں، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا. مثلاً اگر صاف لفظوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی کی جاتی کہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کا اسم مبارک محمد ہوگا اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہوگا اور آپ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے ہوں گے اور مدینہ میں ہجرت کریں گے اور موسیٰ سے اتنی مدت بعد پیدا ہوں گے، تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا. اور حضرت مسیح کی پیشگوئی کی نسبت تو اور بھی مشکلات یہودیوں پر پڑیں، جن سے وہ اپنے تئیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ وہ مسیح ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آوے، مگر الیاس تو اب تک نہ آیا، اور خدا کی کتاب میں یہ شرط تھی کہ وہ سچا مسیح جو خدا کی طرف سے آئے گا ضرور ہے کہ پہلے اس سے الیاس دوبارہ دنیا میں آ جاوے. حضرت مسیح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فکرے سے مراد مسیح الیاس ہے نہ کہ اصل الیاس، مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے، ہمیں تو اصل الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں، تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جاوے۔ پھر ماسوا اس کے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعویٰ راستی پر مبنی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ہی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا، بلکہ اس سچے ہیرے کی طرح جس کے ہر ایک پہلو میں چمک نمودار ہوتی ہے، وہ دعویٰ بھی ہر ایک پہلو سے چمکتا ہے۔ سو میں زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے۔ اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا اور نیز مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونے کا قریباً 27 برس سے ہے، یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب براہین احمدیہ ابھی تالیف نہیں ہوئی تھی، اور پھر براہین احمدیہ کے وقت میں وہ دعویٰ اسی کتاب میں لکھ کر شائع کیا گیا جس کو 24 برس کے قریب گزر چکے ہیں۔ اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا، اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی کذاب ہو، وہ ایسی بدذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے تباً مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ماں سوائے اس کے اس بات کو کوئی عقل مند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً 27 برس سے خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے اور ہر ایک صبح اپنی طرف سے الہام بنا کر اور محض اپنی طرف سے پیشگوئیاں تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے، نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا، اور خدا اس کو ایک لانتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا من جانب اللہ ہونا بپایا ثبوت پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یعنی براہین احمدیہ کے زمانہ میں، جبکہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتاب کو تالیف کر رہا تھا اور بجز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا، تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند پیشگوئیاں فرمائیں جو اسی تنہائی اور غربت کے زمانہ میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئیں، اور وہ یہ ہیں: یا احمدی انت مرادی و مئی سرو کا سری، انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، فہانا انت آنا و تورف بین الناس، انت منی بے منزلت اللہ یعلم الخلق ینصرک اللہ فی مواطن، انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی، و انی جائلک للناس اماما ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، یاتیک من کل فج عمیق یاتون من کل فج عمیق، ولا تسعر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس، وقر رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ، ترا آیونہم تفیض من الدم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، انی جائلک فی الارض خلیفہ یقولون انا لک ھذا قل اللہ عجیب لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ویقولون ان ھذا الا اختلاق قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس، انک بعیوننا سمیتک المتوکل وما کان اللہ لیترکک، حتی یمیز الخبیث من الطیب، شاطان تصبحان وکل من علیہا فان، وعسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، وعسان تحبو شیئن وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، تیرا بھید میرا بھید ہے، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید، پس وہ وقت قریب ہے جو تیری مدد کے لیے لوگ تیار کیے جائیں گے اور تجھ کو لوگوں میں مشہور کیا جائے گا، تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔